بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم پہلے سورہ انعام پڑھیں گے. یہ سورہ مبارک کا 20 رکوعوں پر مشتمل ہے. جب تفصیل اس طرح رہے گی کہ پہلے 8 رکعتوں میں 2 رکوع پڑھ کر 16 رکوع اس کے مکمل کریں گے, اور پھر 4 رکعتوں میں 1 رکوع پڑھ کر تو 12 رکعتوں میں انشاءاللہ سورہ انعام مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد سورہ آراف آتی ہے. سورہ آراف کے آج انشاءاللہ ہم 7 رکوع پڑھیں گے. پہلی 4 رکعتوں میں 3 رکوع اور پھر آخری 4 رکعتوں میں 4 رکوع. سورہ انعام مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی مکی سورت ہے. قرآن مجید کا آغاز تو سورہ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کے معنی ہے دی اوپننگ سورہ. فاتحہ وہ ہے جو فتح کرنے والی, کھولنے والی, افتتاح کرنے والی. تو قرآن حکیم کی افتتاحی سورت سورہ فاتحہ ہے اور وہ مکی ہے. لیکن اس کی حیثیت تو برحقیقت پورے قرآن مجید کے لیے جامع مقدمے کی ہے. وہ ام القرآن ہے, اساس القرآن ہے. اس کے بعد 4 جو ہم نے طویل سورتیں پڑھی ہیں یا سنی ہیں, یہ چاروں جو ہیں مدنیات ہیں. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ. پہلی بڑی مکی سورت جو مصحف میں آ رہی ہے وہ سورہ انعام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 2/3 قرآن مجید جو ہے وہ مکی ہے, یعنی حضور پر وہ نازل ہوا ہے ہجرت سے قبل, اور تقریباً 1/3 مقدار بنتی ہے مدنی صورتوں کی, یعنی ان صورتوں کی کہ جو نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد. لیکن یہ کہ مصحف میں سب سے پہلے یہ 6.25 پارے جو ہم پڑھ چکے ہیں, یہ 6.25 پارے مدنیات پر مشتمل. پھر جو مکی صورتیں ہیں 13 برس تقریباً وہ بنتے ہیں, بلکہ 12 برس. 13ویں برس نبوت میں ہجرت واقع ہوگی. تو یہ جو 12 سال ہے مکی, اس میں بھی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو 3 گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں, پھر درمیانی 4 سالوں کے دوران نازل ہونے والی صورتیں, اور پھر آخری 4 سالوں کے دوران نازل ہونے والی صورتیں. تو جیسے جیسے حضور کی دعوت میں ارتقائی مراحل طے کیے, پہلے 4 سال جو ہے ان میں بالکل ابتدائی مرحلہ ہے, ابتدائی جو شروع ہو رہی ہے. درمیان میں آ کر پھر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور مسلمانوں پر دباؤ پڑا ہے, تو کفار المشرکین کی طرف سے پرسیکیوشن ہوئی ہے, اور یہ چیز جو ہے آخری 4 سالوں کے دوران اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گئی ہے, کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. تو یہ سورہ مبارکہ اور اس کے بعد جو آ رہی ہے سورہ آراف, یہ دونوں ان آخری 4 سال کی صورتوں میں سے ہے. اس میں وہ کشمکش جو ہے آپ کو انتہا کو پڑھتی ہوئی نظر آئے گی, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ رد و قضا جو حضور اور اہل ایمان ایک طرف اور دوسری طرف کفار اور مشرکین جو ہے ان کے مابین جو ایک رد و قضا اور کشمکش جاری تھی, وہ گویا کہ اپنے کلائمیکس کو پہنچی. ان دونوں صورتوں میں اسلوب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ انعام میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے اساسی اور بنیادی امور پر, توحید اور معاد اور مصالح پر, اور آفاقی دلائل, انفسی دلائل, ان کے حوالے سے بات ہوئی. آیات آفاقیہ, آیات انفسیہ, آیات سماویہ, آیات ارضیہ, پھر عالم نباتات سے دلائل, عالم حیوانات سے استشهاد, یہ مضمون ہے مرکزی مضمون سورہ انعام کا. سورہ آراف کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو رسولوں کے حالات پر واقع ہے, کہ جو انہوں نے حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ, یہ 6 رسول ہیں, اولو العزم من الرسل, کہ جن کے حالات و واقعات قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں, تو ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ آراف میں آئے گا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے لیے جو اصطلاحات وضع کی ہیں بڑی پیاری اصطلاحات ہیں, التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی کرانا, نصیحت کرنا, یہ تو گویا کہ مرکزی مضمون ہے سورہ انعام کا. اور التذکیر بایام اللہ, ایام اللہ کی مراد ہے وہ عظیم دن کہ جن دنوں میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے اور بڑی بڑی قومیں ملیا میٹ کر دی گئی, نیز کو نابود کر دی گئی, تو ان ایام اللہ کے حوالے سے واعظ اور نصیحت اور تذکیر اور دعوت, وہ مرکزی مضمون ہے سورہ آراف. بس یہ ذرا تمہیدی میں نے تعارف کے لیے سن جملات کہے ہیں, جملے کہے ہیں. اب ہم سورہ انعام کے پہلے 8 رکوعوں میں جو اہم نکات آ رہے ہیں, اگر کہ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ تو اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. سب سے پہلی جو آیت ہے, الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے اور روشنی اور تاریخی بنائی. سمت نظیم قسم برب یادنوں, پھر جو کفر کرنے والے ہیں وہ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہرائے دے رہے ہیں, یعنی تخلیق میں تو اللہ کا ساجی کوئی ہے نہیں. جو مخاطب اولین سے قرآن مجید کے وہ بھی مانتے تھے کہ خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تنہا اس کائنات کا اسباب و عرض کا خالق نہیں ہے, لہذا اس کو جو ان کا اپنا احسان ہے اور ان کی اپنی ایک تقسیم شدہ حقیقت ہے, اس کو بطور دلیل لا کر کہ جب اس بات کو مان لیا جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی ہستی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے, مد مقابل یا اس کا ضد یا ند یا اس کا ہمسر یا ہم پلہ یا حقوق میں اس کے برابر کر دیا جائے. تو یہ ایک بہت ہی متضاد طرز عمل ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. اس کے بعد میں جو رد و قضا ہو رہی تھی, اس پہلے رکوع کے آخر میں حضور کی تسلی کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کا مذاق اڑ رہا ہے, استہزاء ہو رہا ہے, آپ پر فتنے کچھ کیے جا رہے ہیں, آپ کی مخالفت ہو رہی ہے, تو آپ بدل نہ ہو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ نے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا اسی طرح کھٹا ہوا ہے, اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے, اسی طرح ان پر فتنے کچھ کیے گئے ہیں. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ وَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو پھر جو مذاق انہوں نے کیے تھے اور جس جس طریقے سے اللہ کی آیات کے ساتھ استضاء کیا تھا, ان سب نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور وہ بالآخر اس کی تعداد جو ہے اس سے دوچار ہو کر رہے. دوسرے رکوع میں ایک اور بات فرمائی اور یہ بھی دلجوئی کے لیے ہے, حضور کے لیے بھی اور حضور کے ساتھ ہی اہل ایمان کے لیے بھی, کہ کتب علی نفسہ الرحمت لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. کتب کے معنی کسی چیز کو لکھ دینا, طے کر دینا. اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بظاہر تو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ تو جزا و سزا کا دن ہے, جو لوگ سزا کی تعداد میں آ جائیں گے ان کے لیے یہ رحمت تو نہیں ہے, لیکن اصل میں یہ رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں کہ انہیں جو کھٹایا گیا, ان کا دل جلایا گیا, ان کو طرح طرح سے اس دنیا کے اندر کوس پہنچائی گئی, روح ان کو قلبی اذیت سے دوچار کیا گیا, تو ان کے لیے رحمت خداوندی کا ظہور ہے وہ قیامت کا دن, کہ جو ان کا کھٹا اڑانے والے تھے وہ اللہ کی گرفت میں آئے. تو اس سے یقیناً ان کے گویا کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے گا کہ جن کا استہزاء ہوا تھا, جن کا تنصر کیا گیا تھا, جن پر ظلم و ستم پائے گئے تھے. کسی دوسرے رکوع کے آخر میں ایک اہم مضمون آ رہا ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے, یعنی جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جاتا ہے اس تک گویا کہ حضور کی دعوت و تبلیغ پہنچ گئی, حضور کی طرف سے انذار کا حق ادا ہو گیا ہر اس شخص کے حق میں کہ جس کو یہ قرآن مجید پہنچ گیا. اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم به, حضور نے براہ راست اہل عرب کو انذار فرمایا, خبردار کر دیا, آگاہ کر دیا, وارن کر دیا. اب یہ کہ جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے اور اسی قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری پھر امت کے حوالے کی گئی کہ بلغوا عنی ولا آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے کہا ایک ہی آیت. اس لیے کہ جو بھی کوئی امتی اس فریضے کو ادا کرتا ہے وہ در حقیقت فریضہ رسالت محمدی کی تکمیل میں حصہ لے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا اسی دوسرے رکوع کے آخر میں, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ سورتیں جو ہیں یہ ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہیں. ہجرت کے فوراً بعد سابقہ پیش آنے والا اہل کتاب سے یہود تھے. ویسے یہ ہے کہ حضور کی نبوت و رسالت کی خبروں تو پہنچ چکی تھی پورے عرب میں, تو کال کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے بھی, منتظر بھی تھے وہ نبی آخر الزمان کے. تو ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ پہچانتے ہیں اس قرآن کو بھی اور محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, لیکن اس پہچاننے کے باوجود جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں وہ کبھی مان کر نہیں دیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. پہچانتے خوب ہیں, یہ اس وقت بھی دنیا میں آپ کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ ایک شخص پر حقیقت منتشر ہو گئی ہے, بات اس کو سمجھ لیے لیکن ماننے کو تیار نہیں, اس کا کوئی تعصب ہے یا اصلیت ہے یا ضد ہے یا حق ہے جو اس کو ماننے سے روک رہی ہے, اگرچہ اس کا دل جو ہے وہ مان چکا ہوتا ہے.
تیسرے رکوع کے آخر میں آیات آئی ہے بہت اہم, اور ان میں وہ نظریہ جہریت جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عام ہے, گویا تو اس کی ترجمانی کر دی گئی. معلوم ہوا کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے, یہ فکر پہلے بھی موجود تھا. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت وما نحن بمبعوثین, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, بس اس دنیا کی زندگی کے سوا ہم کسی زندگی کو نہیں مانتے, اور ہم ہرگز مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. فرمایا ولو ترا, تبصرہ دیکھیے کہ اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں ولو ترا اس وقت ہوا نارب میں, کاش کہ تم دیکھ سکتے وہ وقت جبکہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قال الیس ھذا بالحق, اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں, یہ کوئی بھٹوسلا تھا, یہ ڈرامہ تھا, یا بھوت تھی, یا حق ہے. قالوا بلا وربنا, اس وقت وہ کہیں گے حسرت کے ساتھ کہ کیوں نہیں ہے رب ہمارے, یہ سب حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, اس وقت کہا جائے گا کہ اب تک ہو عذاب کا مزہ اس کفر کے سبب کے لیے تم کرتے رہے. چوتھے رکوع میں بہت اہم مضمون آیا ہے, اور اس کا پس منظر یہ سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور بھی بربلائے طبع بشری جو بھی مشکلات آ رہی تھی پیش, ان سے یقیناً تعصب لیتے تھے, اور جو مخالفت تھی استہزاء تھا, مذاق ہو رہا تھا, اور اب تو یہ بھی کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے. طائف گئے تو جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان حالات میں جو کیفیات قلبی ہو سکتی ہیں کہ حضور سے مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ دکھاؤ کوئی معجزہ, جیسے معجزے پہلے رسولوں کو دیے گئے, ہمارے اس سنگلاخ زمین میں ابھی کوئی ایک لہلہاتا ہوا باغ تمہارے لیے ہو جائے, یا ایک سونے چاندی کا محل تمہارے لیے بن جائے, یا چشمہ ایک دم نکال دو یہاں سے, کوئی ایسا خاص کھلا کھلا معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے. ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ حضور کی طبیعت سے بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو, یا یہ کہ اگر حضور کے دل میں نہ ہوا ہو تو آپ کے ساتھیوں میں سے بعض کے دل میں ہوا ہو کہ ایسا کوئی معجزہ آپ سے دکھا کے نہیں دیا جاتا, چاہے یہ مانیں گے نہیں لیکن حجت تو قائم ہو جائے گی. عوام الناس پر جو ان کا اثر اس کی وجہ سے قائم ہو گیا ہے وہ تو ختم ہوگا. یہ ہے وہ کیفیت کہ جس میں بظاہر بڑے سخت الفاظ میں حضور سے خطاب ہو رہا ہے. فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو بہت رنج پہنچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, تو آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں, یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے, یہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. انہوں نے ہماری نفی کی ہے, ہماری آیات کا انکار کیا ہے, یہ قرآن تو ہمارا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوتی رہی ہے, یہ سارے حالات پہلے بھی سب کو پیش آئے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, تو انہوں نے تو صبر کی روش اختیار کی, یا جو انہیں جھٹلایا گیا اس پر, اور جو ایزا پہنچائی گئی اس پر, یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ, اور اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. ولقد جاءک من نبإ المرسلین, آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں کہ کس کس طرح کی مشقتیں ہمارے سابق انبیاء اور رسل نے جھیلی ہیں. اب آ رہے ہیں وہ الفاظ جو بہت سخت ہیں, وہ انسان کب رہا ہے کا اعراض ہو, اور اگر آپ پر ان کا اعراض اور انکار بہت ہی بھاری گزر رہا ہے, تو ان استطاع کا انتر کبھی لکھت الفل نرد اور سلم الفل سوا ستا کیا ہوں بھی آیا, اور اگر آپ کر سکتے ہو, آپ کے اختیار میں ہو, آپ کو اگر طاقت حاصل ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے اور کوئی نشانی لے آئیے. یعنی ہماری حکمت میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نشانی دکھائیں, ہماری طرف سے تو ایک ہی نشانی ہے جو دے دی گئی ہے, وہ یہ قرآن ہے. یہی معجزہ ہے اصل, جسے ماننا ہے وہ اس کے ذریعے سے مانو, جسے نہیں ماننا وہ دفاع ہو. لیکن اگر آپ پر یہ چیز بہت بھاری گزر رہی ہے تو اگر طاقت ہے تو لے آئیے, کہیں سے ہم نہیں دکھائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, اگر ہم یہی چاہتے تو ہم ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے, ہمارا تو اختیار مطلق ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, تو آپ ہرگز نادانوں میں سے مت بنیے. یہ انداز جو ہے بظاہر بہت سخت ہے, لیکن اس کے بیرو سکور آپ ان حالات کی سختی کو دیکھیے کہ جن سے حضور دو چار ہو, کہ جن کیفیات میں اس طرح کا خیال حضور کے یا آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں پیدا ہوا ہے وہ کتنے سخت ہوں گے کہ جس کی وجہ سے یہ خیال حضور کے یا حضور کے ساتھیوں کے دل میں پیدا ہوا. پانچویں رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اہم قانون بیان ہوا ہے, اور وہ رسولوں کے بعد میں اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی رسول کو بھیجا تو پھر قوم پر کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے. وہ عذاب اصل میں نہیں ہوتے تھے, تنبیہات جگانے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے, ہوش میں لانے کے لیے. تو اگر تو ان کے اندر کوئی بھی خیر کا مادہ ہوتا تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتے اللہ کی طرف, لیکن جس قوم میں سے وہ خیر کا مادہ ختم ہو چکا ہوتا ہے ان تنبیہوں سے بھی وہ جاگتے نہیں. پھر اللہ کا قانون یہ رہا کہ پھر ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل ہی مدن ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, پھر عذاب خدا بندی اچانک انہیں آ کر اپنی گرفت میں لے لیتا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے اور جن قوموں کی طرف رسول بھیجے انہیں ہم نے پکڑا فقر و فاقہ سے یا کسی تکلیف اور مصیبت سے, شاید کہ وہ عاجزی کرے اللہ کے سامنے جاری کرے. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا, تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ایسی کوئی گرفت آئی تو وہ عاجزی کی روش اختیار کرتے. ولکن قصد قلوبهم, لیکن ان کے تو دل سخت ہوتے چلے گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, پھر جب وہ بھول گئے ہماری نصیحت کو اور تذکیر کو تو پھر ہم نے ان پر اپنی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون, اور پھر جب وہ بالکل مغل ہو گئے, سرشار ہو گئے, تو پھر ہم نے ایک دم انہیں پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین, تو پھر اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی, اور تعریف اور ثنا اور شکر تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اسی رکو میں انبیاء اکرام اور رسولوں کا جو اصل فنکشن ہے, جو ان کا فرض و منصب یہ فرمایا, وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے تو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجتے رہے. وہ کسی کے ذمہ دار اور داروغا بن کر نہیں آتے, ان کا کام ہے صحیح صحیح راہ دکھا دینا اور جو اس کو قبول کر لے انہیں بشارت دینا, غلط راستوں کی نشاندہی کر دینا, اور جو اس تنبیہ کے باوجود ادھر جائے ان کو خبردار کرنا. ایک اور مضمون جو آیا ہے چھٹے رکوع میں, یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے, عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے, کہ اے محمد یہ آپ کے آس پاس جو ہے یہ ہمارے کمی کاری غلام ہمارے پس پرتاپ کے لوگ جمع رہتے ہیں, ہم اگر چاہتے بھی ہیں آپ سے بات کرنا تو ہم کیسے آئیں, آپ کی محفل میں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنا ہمارے سایہ شان نہیں ہے, انہیں ذرا ہٹائیے تو ہم آپ سے آ کر بات کریں. اس پر فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه, کہ یہ دام ہم رنگ زمین ہے اے نبی, ان کے چال میں مت آ جائیے گا, ہرگز مت دھتکاریے ان کو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام, جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ہی اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. میں علیہ کا من حساب ہی من شعیع و میں من حساب کا علیہ من شعیع, نہ ان کا کوئی حساب آپ کے ذمے ہے نہ آپ کا کوئی حساب ان کے ذمے ہے. فتطردہ فتکون من الظالمین, اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا اپنے پاس سے ہٹا دیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَقَذَالِكَ کا فتنہ باد احمد بازن, اور اسی طرح ہم انسانوں میں سے بات کو بات کے ذریعے سے آزماتے ہیں. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, اللہ علیہ من بیننا, تاکہ وہ یہ کہے کہ کیا یہ لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہمارے کمی کاری لوگ یہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے, اللہ نے ان کو چن لیا ہے اپنے دین کے لیے. علیہ اللہ عالم شاکرین, تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے کہ کون اس کے شکر گزار بندے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ, جب ایسے لوگ پیدا جا کر لذیذ یؤمنون بآیاتنا, جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فقل سلام علیکم, آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو, ان کو ان کا استقبال کیجئے, ان کو خوش آمدید کہیے بجائے اس کے کہ آپ انہیں دھتکار دیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ, تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ من عمل منکم سوءا بجہالت, اور اس رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اگر کسی وقت کوئی غلطی کر بیٹھے گا نادانی میں, ثم تاب من بعده, پھر وہ توبہ کرے گا, وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا, فانہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے, خطاؤں کا بخشنے والا ہے. بس اسی پر ہمیں اکتفا کرنی ہوگی, وہ ختم ہو گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ انعام کے آٹھ رکوع سنیں گے, نویں رکوع سے سولہویں رکوع تک. نویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. ان کی جو گفتگو اپنے والد کے ساتھ ہوئی, اذ قال ابراہیم لابیہ آزرا اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین, یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا اپنے والد آزر سے کہ کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو,
میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری پوری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مجادلہ اور محاجہ ہے، کیونکہ ان کی قوم میں ہر قسم کا شرک موجود تھا، بادشاہ پرستی کا شرک بھی تھا، نمرود خدائی کا مدعی تھا، بت پرستی بھی تھی، پھر ستارہ پرستی بھی تھی. تو بالخصوص ستارہ پرستی کی زمین میں انہوں نے جو حجت قائم کی ہے کہ یہ تمام چیزیں جنہیں تم پوچھتے ہو یہ سب ڈوب جاتی ہیں، انہیں زوال ہے، انی لا احب العاقلین، تو معبود بننے کی صلاحیت ان میں سے کسی میں نہیں ہے. وہ ستارے اور چاند اور سورج کے بارے میں ساری بات کہہ کر آخری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب یوں سمجھیے کہ یہ تمام اہل توحید کا یہ کلمہ ہے اب، اور نماز کا بھی افتتاح کرتے ہوئے مسلمان ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہیں، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، بالکل یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے وہ نعرہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا. اس کے بعد ساتھ ہی یہ بحث بھی آپ کو ملے گی کہ جب لوگوں نے انہیں ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے تو اب ان کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو کہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارا حال یہ کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان کے ساتھ شرک کیا ہے. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا حقدار کون ہے اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ. اور اس کا جواب پھر دیا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یقیناً وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہونے دے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو ہدایت پانے والے ہیں. اس کے بعد کی آیات میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء میں بھی انبیاء کے ناموں کا ایک بڑا گلدستہ آیا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ محیط ہو کر وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيَّاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. تو یہ بھی ایک بہت عظیم گلدستہ ہے انبیاء اور رسل کے ناموں کا. اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تو انہی کے راستے کی پیروی کرو. یہ اصل میں ایک امت ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے تمام انبیاء اور رسل کی، لہذا جو بھی ہدایت کے طلبگار ہے وہ ان کے راستے کی پیروی کرے. اس کے بعد کے دو رکوعوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا آیات آفاقی، آیات سماوی، آیات ارضی، ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جن کا اس وقت میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا ہے یہ ساتویں پارے کی آخری آیات ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے پورا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہے لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر کوئی ہمیں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اصل میں وہ یہ حجت قائم کر رہے تھے عوام الناس پر کہ دیکھو ہم لوگ تو بڑے معقول روش اختیار کرنے والے ہیں، جب یہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہیں معجزہ دکھانا چاہیے، جیسا معجزہ موسیٰ نے دکھایا، عیسیٰ نے دکھایا، تو آخر اگر یہ مدعی ہے تو پھر ویسا ہی معجزہ دکھا. ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ حسی معجزات کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تو یہ مانوی معجزہ ہے جو ہم نے محمد کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ. نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آیات اور نشانیاں اور معجزات کل کے کل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وما یشعرکم انھا اذا جاءت لا یؤمنون، جہاں خطاب کا رخ بدل گیا، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی دکھا دی جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ تو صرف وچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ آیت بہت اہم ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، بس اب اس کے کہ پہلی مرتبہ جب حقیقت منکشف ہوئی وہ ایمان نہیں لائے. یہ ان کا وہ جرم ہے کہ جس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی وہ صلاحیت سلب کر لیتا ہے. نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره،
آفیت اسی میں ہے کہ جب حق واضح ہو جائے فوراً انسان اس کو قبول کر لے، اگر کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی عصبیت و تعصب کی وجہ سے آنکھیں بند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بصیرت سلب کر لے گا، پھر نگاہیں الٹ جائے گی، اس کے بعد بڑی سے بڑی نشانی بھی سامنے آئے گی تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ آٹھواں پارہ بھی شروع ہوتا ہے اسی مضمون سے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے یا مردے قبروں سے نکل کر ان سے آ کر بات کرتے یا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، اصل میں یہ صرف ان کی طرف سے ضد کرنے کی ایک بات ہے ورنہ یہ حقیقت کے طالب نہیں۔ تمہیں حکم فرمایا فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس آیت کو سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی اپنے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فمن یرید ان یضلہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کی گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کانما یصعد فی السماء، اس کے سینے کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ بھنجتا ہے، نیکی سے بھنجتا ہے، خیر کی بات سن کر اس کے اندر ایک توپ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا ضیق لب ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس گندگی کو تھوپ دیتا ہے ان پر کہ جو ایمان لانے والے نہیں۔ قوم و رکو میں فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے، حضور کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، یہاں دیکھیے لفظ قوم آیا ہے، اس لیے کہ یہاں خطاب ہے مکے والوں سے، قریش سے، ظاہر بات ہے کہ قوم کے اعتبار سے حضور اسی قوم کے سب تھے، اگرچہ اصل امت جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جو حضور پر ایمان لائی، لہذا قوم اور امت کے لفظ کے اندر یہ فرق ہے جس کو یہاں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ قل یا قوم، کہہ دیجئے محمد کے میری قوم کے لوگوں، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی کوشش کیے جاؤ، محنت کیے جاؤ اپنے مقام، اپنی جو بھی تمہارا موقف ہے اس پر، اور میں بھی اپنا زور لگا رہا ہوں، یعنی تم میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو اور کوشش کر دیتے ہو، کوئی مجھے رعایت نہ دو، کوئی ضرور رعایت ہمارے ساتھ روانہ رکھو، بلکہ جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، میں بھی جو بھی اپنی کی کوشش کر سکتا ہوں، یہ جو فریضہ رسالت میرے کاندھے پر آیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے میں بھی کام کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم پر یہ بات کھل جائے گی، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے وہ پچھلا گھر جو ہے، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور جان لو کہ ظالم اور مشرک کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرک سے، ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ چار رکعتوں میں سورہ انعام کے آخری چار رکوع پڑھے جائیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے دو رکوعوں سے بھی ایک مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ کھانے پینے کے ضمن میں کچھ من گھڑت قسم کے قوانین تھے کہ جو اہل عرب نے بنا لیے تھے مشرکانہ احام کے تحت، اور انہیں وہ منسوب کرتے تھے کہ ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں ہیں، تو ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ نفی جو ہے پچھلے دو رکوعوں میں آئی ہے، جس کے بارے میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت عرض نہیں کر سکا تھا۔ اب ستویں رکوع میں ایک تو پھر وہی اللہ تعالیٰ اسی عالم سے اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے کہ جو اگاتا ہے باغات، ان میں وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے بیلیں ہیں، انگور کی بیلیں، اور وہ درخت بھی ہیں کہ جو خود اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور کے درخت ہیں اور کھیتیاں ہیں جن کے مختلف ذائقے ہیں، مختلف کھانے کی چیزیں اللہ نے فراہم کی ہیں، بس زیتون اور رمان متشابہ وغیرہ متشابہ، زیتون ہے، انار ہے، یہ پھل آپس میں متشابہ بھی ہیں، ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں۔ فرمایا کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ درخت پھل دے، اور جس دن بھی پھل توڑو اسی دن اللہ کا حق اس میں سے نکال دو. یہ اصل میں وہ عشر ہے کہ جو بھی زمینی پیداوار ہے ان میں سے, کیونکہ یہ ساری جو بھی زرعی پیداوار ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے خزانے ہیں در حقیقت. یہ ہوا ان درختوں کو پرورش دیتی ہے, زمین سے اس کے لیے نمو اور قوت جو ہے فراہم ہوتی ہے, تو یہ سب اللہ کی عطا ہے. تو اللہ کا حق اس میں سے آتو حقہ یوم حصاد, جس دن کھیتی کٹے جس دن پھل توڑے جائیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حق اس میں سے نکال دیا جائے. پھر 18 رکوع میں یہ جو کھانے پینے کے سلسلے میں حلال و حرام کے ضمن میں ان کے توہمات تھے ان کی نفی کے ضمن میں آخری بات فرمائی کہ نبی ان سے کہہ دیجئے لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, جو کتاب مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں تو کوئی شے کسی کھانے والے پر حرام نہیں ہے سوائے الا ان یکون میتا, سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو اور دمم مسفوحا یا خون ہو بہا ہوا, اور لحم خنزیر یا گوشت ہے سور کا, فإنه رجس, اس لیے کہ وہ تو تھی نفس ہی ناپاکی ہے نجاست ہے, اور جس پر اوہندہ بغیر اللہ دہی, یا کوئی ایسی چیز کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ ذبح کی گئی ہو کسی اور کے نام پر. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اکثر حرام کرایا. اس کے علاوہ جو توہمات انہوں نے گھڑ لیے تھے ان سب کی نفی ہے جو سورہ مبارکہ میں تفصیل سے آ چکی ہے. اس میں بھی یہ رعایت کی گئی فمرض پورا غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیہ, کہ اگر کوئی اضطرار کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے جان پر بن گئی ہو اور کوئی اور حلال اور طیب چیز کھانے کے لیے نہ ہو تو جان بچانے کے لیے انسان ان میں سے بھی کسی چیز کا استعمال کر سکتا ہے. فإن ربك غفور رحیم, اس لیے کہ تمہارا رب جو ہے وہ غفور ہے اور رحیم. 19 رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ جو دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے بہت جامعیت کے ساتھ آیا ہے. آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں وہ جو ہے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, تو ان عوامر و نواہی کا خلاصہ یہاں بھی آپ کو ملا. تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم, آؤ میں تمہیں بتاؤں ان توہمات کو ترک کرو جو تم نے اپنے من گھڑت خیالات بنا لیے, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کس چیز کو حرام کرایا. پہلی بات اللہ تشرکوا بھی شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کراؤ. نمبر 2 وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید. نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من اللہ, اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإياهم, ہم ہی تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ چھپا ہوا ہو اور خواہ ظاہر ہوا اعلانیہ ہو. نمبر 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی انسانی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. قانون ہی کی زد میں آ جائے تو بات دوسری ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو, یا یہ کہ زانی کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے یا مرتد کو قتل کیا جائے. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون, اس کی نصیحت اللہ تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. 6 چیز ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن, یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر بہترین طریقے پر, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. 7 وعرض الکیل والمیزان بالقسط, اور پیمانے اور تول کو پورا پورا کرو عدل اور انصاف کے ساتھ. لا تکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی انسان کو مکلف نہیں ٹھہراتے ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے بقدر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, 8 حکم یہ ہے کہ جب کہو عدل کی بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, ہاں کوئی قرابت داری کا معاملہ درمیان میں آ گیا ہو, لیکن یہ ہے کہ کسی رشتے داری یا قرابت داری کی وجہ سے عدل سے انحراف نہ کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, نوا حکم ہے کہ اللہ کا جو بھی عہد ہے قول و قرار ہے اس کو پورا کرو. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اسی کی وصیت اللہ تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کر سکو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, ارے نبی کہہ دو یہ ہے میرا سیدھا راستہ, یہ ہے میری تعلیم, یہ ہے اس دین کی اصل بنیادی تعلیمات کی جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اور تم ادھر ادھر کے جو ٹیڑھے میڑے راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس اصل صحیح راستے سے ہٹا دے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیز کہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقویٰ کر سکو. آخری جو رکوع ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ چیزیں اسی انداز کی کہلوائی گئی ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم کا قول آ چکا ہے کہ انہوں نے جیسے فرما دیا تھا کہ یا قوم انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں تمہارے شرک سے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے اس قول کے بالکل مطابق یہاں حکم ہو رہا، قل اے نبی کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھے راہ کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین ہے بالکل سیدھا قائم دین، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ ملت ابراہیم ہے، ابراہیم کا طریقہ یہی تھا، ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں ہوں سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دینے والا. یہ جو وحی میرے پاس آئی ہے، یہ جو تعلیم تیرے پروردگار کی مجھ تک پہنچی ہے، سب سے پہلے اسے قبول کرنے والا میں ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سیدھے راستے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ آراف کے پہلے تین رکوع پڑھے جائیں گے، ان میں سے دوسرا رکوع چونکہ طویل ہے اسے دو رکعتوں میں تقسیم کر لیا جائے گا. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ انعام کے تقابل میں اس کا انداز جو ہے التذکیر بایام اللہ کا ہے، اللہ تعالی کے دنوں کے حوالے سے وعظ اور نصیحت اور تذکیر اور دعوت، اور مراد ہے وہ دن کے جن میں اللہ تعالی کی طرف سے قوموں کے فیصلے چکائے گئے اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ ملیا میٹتی گئیں، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون. اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم صاد، یہ چار حروف ہیں، اور دو سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو چار چار حروف سے شروع ہوتی ہیں، ایک یہ سورہ آراف ہے اور ایک سورہ راد ہے، الف لام میم را. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرٰ للمؤمنین، کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے. اصل میں جن حالات سے حضور کو سابقہ پیش آ رہا تھا اس کی وجہ سے جو گھٹن تھی، طبیعت میں بے چینی، جو حالات سامنے آ رہے تھے نہایت پریشان کن، تو فرمایا کہ بالکل نہ گھبراؤ، ان حالات کی درستی کا ذمہ ہم پر ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی اپنی طبیعت کے اوپر بوجھ مت لو، اور یہ تو صرف خبردار کرنے کے لیے، لیکن ذرا بہی و ذکر للمؤمنین، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دو اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ موجب نصیحت بن جائے. اسی میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 6 آئے گی، وہ بہت اہم ہے، جس کا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو ہر امت کے محاسبے سے پہلے جو رسول اس امت کی طرف بھیجا گیا اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ پروردگار تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا. چنانچہ یہاں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. اب رسول بھی اگرچہ اپنی جگہ بہت برگزیدہ ہے، بہت بلند مقام ہے، لیکن اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا اللہ تو ان سے حساب لے گا جیسے کہ اپنے اور بندوں سے حساب لیتا ہے، ہر ایک پر جتنا اس کا فضل و کرم ہوا ہے اتنا ہی سب اس کا حساب بھی ہے، لہذا سب سے زیادہ جو معاملہ ہے ذمہ داری کا وہ رسولوں کا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے حجت الوداع میں 125,000 کے مجمع سے وہ گواہی لے لی تھی، پیش کی اسی دنیا میں کہ الا حل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور 125,000 کے مجمع نے پھر یہ بلک زبان یہ کہا کہ انا نشہد انک قد بلغتا ودیتا ونصحتا، ہاں حضور ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. اس کے بعد 3 مرتبہ یہ بات کہلوا کر پھر حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ خدا رنگی میں عرض کیا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا. تو یہ بات جو ہے بہت اہم ہے اور بڑا شاہانہ جلال ہے اس میں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. دوسرے رکوع میں جو بہت طویل ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، قصہ آدم و ابلیس دوسری مرتبہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے، اس کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ تفصیلاً یہ ذکر یہاں آ رہا ہے. چنانچہ یہاں جو پہلی آیت ہے دوسرے رکوع کی وہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس سے ایک اشارہ بنتا ہے اس بات کی طرف کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہے، نو انسان، اور ان میں سے ایک شخص کو چن کر، وہ ہے حضرت آدم جن میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. یہ جو زیادہ قریب لے آتی ہے سائنس کا جو نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء کے نام سے، اس سے بہت قرب پیدا ہو جاتا اس آیہ مبارکہ کا. فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ تم جو ہے جمع کا صیغہ ہے، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ثم صورناکم، پھر تمہاری شکل بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ ایک اسپیشیز جو ہے وہ پہلے وجود میں آئی ہے، اور اس میں سے ایک چنی ہوئی شخصیت ہے حضرت آدم، جن میں کہ بالخصوص اللہ نے پھر وہ روح پھونکی ہے، اور روح کے پھونکے جانے کے بعد اصل میں ان کا یہ مقام ہوا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اس میں جو خاص طور پر بات آئے گی درمیان میں اس رکوع کے، وہ یہ کہ جب شیطان کے اغوا کے نتیجے میں حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہما سے وہ خطا سرزد ہو گئی اور انہوں نے وہ ممنوعہ شجر کا پھل کھا لیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اس کا نتیجہ جو فوری نکلا یہ کہ انہیں اپنے عریاں ہونے کا احساس ہوا، ان کی شرمگاہیں جو چھپی ہوئی تھی وہ کھل گئی. چنانچہ یہاں الفاظ یہ ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر انہیں جو احساس ہوا اپنی عریانی کا، تو وہ اس باغ کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا، پتوں کے ذریعے سے فقر پوشی کا سلسلہ شروع ہوا. یہ خاص طور پر تمہید بن رہی ہے یہ آیت آگے کے مضامین کے لیے، کہ اس میں خاص طور پر لباس کا ذکر آ رہا ہے، اور عریانی جو ہے اس کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے کہ یہ عریانی اور فحاشی جو ہے یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھکنڈوں میں سے، جس طرح انہوں نے اس وقت ہمارے جو جد امجد تھے آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کے ساتھ جو چال چلی تھی اور انہیں ننگا کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ اب نسل آدم کو ننگا کرنے پر تلے ہوئے. تو لباس کے سلسلے میں بڑے تفصیلی احکام اگلے رکوع میں آئے گئے. دوسرے رکوع کی یہ آیت بھی بہت اہم ہے. سورہ بقرہ میں تو صرف اجمالاً ذکر ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، کہ جب وہ خطا ہو گئی اور اس کے بعد حضرت آدم کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے اور رب نے ان کی توبہ قبول فرما لی. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہاں دیے گئے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. معلوم ہوا یہ بہت ہی مبارک کلمات ہیں. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائے حضرت آدم کو، کہ ایک احساس تو ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا، توبہ کی اصل روح تو یہی ہے کہ پشیمانی پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر. وہ جو علامہ اقبال کا اوائل عمری کا جو ان کا شعر تھا جس پر کہ داغ نے انہیں داد دی تھی، اور وہ یہ کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جب پشیمانی کا احساس ہو اور پیشانی کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے قطرے جو ہے پسینے کے نمودار ہو جائے، تو یہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں یہ پشیمانی کے یہ احساسات. لیکن یہ کہ کلمات ان کے پاس نہیں تھے، کس طرح وہ معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے وہ کلمات جو انہیں تلقین کر دیے، وہ کلمات ہیں جو یہاں ہمیں دیے گئے ہیں، اور ہمیں بھی انہیں یاد کر لینا چاہیے جب بھی کبھی ایسی کیفیت ہو اور اللہ کے سامنے کسی معاملے میں اپنی شرمندگی اور پشیمانی کا احساس جو ہے اس کو کا اظہار کرنا ہو، تو یہ ہے پھر کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تیسرے رکوع میں پھر وہ لباس کا معاملہ آ گیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ تم ستر پوشی کرو، اور یہ آرائش کے لیے بھی ہے، وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور ان سب سے بلند تر لباس ایک تقوی کا لباس ہے، اگر یہ تقوی کا لباس نہ ہو تو یہ باقی سارے لباس پہننے کے باوجود بھی آدمی ننگا رہتا ہے، جیسے کہ حضور نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے، آریاتن کاسیاتن، کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں لیکن پھر بھی ننگی ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا معاملہ جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے تقوی کا، اس کے ساتھ ساتھ ستر اور لباس کے جو احکام ہیں ظاہری ان کی بھی پابندی ضرورت ہے۔ آخر میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اس کو تقوی کی بات نہ سمجھو کہ جب اللہ کے حضور میں حاضری ہو تو میں میلے کچیلے کپڑے پہن کر اور بڑی شکل بگاڑی ہوئی اور آ کر کھڑے ہو جاؤ، بلکہ ہر نماز کے وقت جو اپنی زینت ہے اس کا اہتمام کرو، بہتر سے بہتر انداز میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ یہ پرانے زمانے کے وہ جو درویشانہ انداز ہے، راہبانہ انداز، ان کی گویا کہ نفی ہو رہی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ اور پیو، لیکن یہ کہ حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حد سے تجاوز سے بچا۔
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج آخری چار رکعتوں میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آراف کی کے چار رکوع سنیں گے، چوتھے سے ساتویں تک۔ چوتھے رکوع میں وہی مضمون چل رہا ہے کہ جو سابقہ رکوع کے آخر میں آیا تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو تصورات دنیا میں رہے ہیں عام طور پر مذہب کی دنیا میں کہ لباس وغیرہ کے تکلفات اور اس کی آرائش اختیار کرنا یہ تو گویا کہ دنیا داری کے کام ہے، درویشی تو یہ ہے کہ آدمی لباس سے آزادی ہو جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہ حماقتیں موجود ہیں، وہ ناگے پیر اور وہ درویش جو پڑے ہوتے ہیں ننگ دھنگ، ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ تو خاص پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اب لوگ ان کی سیوائیں کرتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ مقبرے بن جاتے ہیں۔ یہ سارے تصورات کو آج نئے نہیں ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، اور انہی کی نفی ہے کہ جو پرزور الفاظ میں کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کہ کس نے حرام ٹھہرائی ہے وہ زینت کے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو زیبائش اور آرائش بھی کوئی حرام شے نہیں ہے اگر حلال ذریعے سے وہ حاصل کی جائے اور ادائے حقوق بھی ہو رہے ہو، یہ نہ ہو کہ بخل سے کام لے آدمی اور دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے، تو اس کے بعد بھی اگر اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اس کی شخصیت پر اس کا اظہار ہو۔ تو یہ تصور کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ راہبانہ تصور ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اسی طرح رزق کے جو طیبات ہیں عمدہ اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں پیدا کی ہیں آخر وہ کس کے لیے ہیں، کس نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے لیے ہیں اس دنیا میں بھی، اس بات کو اگر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ تو اہل ایمان کے طفیل، ورنہ اللہ نے تو یہ چیزیں بنائی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، اور دنیا میں تو پھر بھی ان میں سے حصہ جو ہے وہ دوسروں کو مل جاتا ہے، خالص یوم القیامہ، قیامت کے دن کو جا کر یہ چیزیں پھر ان کے لیے خالص ہو جائیں گی، پھر کفار کے لیے منکرین کے لیے کوئی حصہ نہ رہے گا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فحش چیزوں کو، جو بھی ظاہر ہو یا باطن ہو، فحاشی جو ہے وہ حرام ہے، باقی یہ کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا
اگر حلال ذریعے سے ہو رہا ہو تو اس کو حرام ٹھہرانا جائز نہیں. حدیث میں بھی آیا ہے کہ لیس الزہادۃ فی الدنیا بتحریم الحلال ولا بذات المال. دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے یا اپنے مال کو ضائع کر دے. ولكن الزہادۃ فی الدنیا ان یکون قاطعا باللہ اوسط لما فی یدک. کہ اصل زہد تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا وقوف اور یقین اور اعتماد زیادہ ہو جائے پر اس وقت اس چیز کے لیے جو تمہارے ہاتھ میں, یعنی تبکل جب اللہ پر ہو جاتا ہے انسان کا, یہ ہے اصل کردہ. یہ کہ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محروم کرنے یہ ضرورت نہیں ہے. پھر وہ آج بھی یہاں آئے گی کہ جو سورہ بقرہ میں آئی تھی تو کے رکوع کے آخر میں آئی تھی, اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مضمون وہی ہے, الفاظ ذرا بدلے ہوئے ہیں. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اے بنی آدم, جب بھی کبھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں گے تو جو کوئی تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اصلاح کرنے کا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ عذر ہے. اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور استکبار کریں گے گھمنڈ کی بنیاد پر ان سے اعراض کریں گے وہ لوگ جہنمی ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور پانچویں چھٹے رکوع میں ذکر ہو رہا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کے مابین کچھ مکالمے ہوں گے. اب وہاں سے اس عالم کو ہم اپنے اس عالم پہ قیاس نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے کہ وہاں ہر ایک کے پاس ہی کوئی وائرلیس سیٹ ہو, فاصلے کتنے ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن یہ کہ ان کے مابین کمیونیکیشن ہوں گے. اور جنت اور دوزخ کے مابین جو حد فاصل ہے اس پر کچھ لوگ ہوں گے, اس کو آراف کہتے ہیں. اونچی اونچی جگہوں پر کچھ لوگ ہوں گے, ان کے کچھ مکالمے ہیں. سب سے پہلے اہل جنت کے بارے میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, ان کے دلوں میں جو بھی ایک دوسرے سے کچھ میل ہوگا وہ ہم نکال لیں گے. یعنی اہل ایمان میں بھی آخر اختلافات ہو جاتے ہیں, رنجشیں ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے سے شکوہ شکایت ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد میں اور معاویہ ہے. پورا ہجر کی آیت کے بارے میں فرمایا تھا مدانہ باقی پورے اخبار قابلین, یہ الفاظ پورا ہجر میں آئیں گے. کیا اہل جنت کے دلوں میں اگر کوئی میل ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے, کچھ قدورت ہوگی, کچھ رنجش ہوگی, تو وہ نکال لیں گے اور وہاں وہ بالکل بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے بیٹھیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ذکر ہے میرا اور معاویہ کا کہ اگرچہ دنیا میں ہمارے اختلافات رہے ہیں, رنجشیں رہی ہیں, لیکن جب جنت میں ہم دونوں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان قدورتوں کو خود کو دھو دے گا. تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اور وہ جنت میں داخل ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے, اور ہم ہرگز یہاں تک پہنچنے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں یہاں تک نہ پہنچایا ہوتا. یعنی کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے اعمال اور ہماری عبادتیں اور ریاضتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے, بلکہ یہ کہ یہ سراسر اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. اس کے بعد اصحاب الجنہ جو ہے وہ اصحاب النار کو پکار کر کہیں گے وَنَادَى اصحاب الجنہ کے اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وہ کہیں گے کہ ہم سے تو جو ہمارے پروردگار نے وعدے کیے تھے ہم نے انہیں سچ پایا, وہ ساری نعمتیں ہمیں آج مل گئی ہیں, تو تمہیں جن چیزوں کی وعید دی گئی تھی تم نے بھی وہ سچ پائی کہ نہیں. قالوا نعم, وہ بھی کہیں گے کہ ہاں جو بھی ہمیں دھمکیاں دی گئی تھی, جو بھی انجام ہمارا بتایا گیا تھا وہ بھی بالکل صحیح ثابت ہوا. آگے چل کر بینہما حجاب, جنت اور دوزخ کے مابین ایک پردہ یا جو فصیل حائل ہوگی. وعن علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو نہ ابھی جنت میں داخل ہوئے ہیں نہ دوزخ میں بھیجے گئے, وہ اہل جنت سے بھی کچھ مکالمہ کریں گے. جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے. اور جب ان کی نگاہیں جائیں گی تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کو تو فوراً فلاح مانگیں گے پروردگار ہمیں کہیں ان کے ساتھ شامل نہ کیجیے. ساتویں رکوع کی ایک آیت, کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے, یہ بڑی پیاری آیت ہے, اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو, جیسا کہ میں نے آج جمعہ کی تقریر میں عرض کیا تھا, عبادت کا اصل جوہر دعا ہے. الدعاء مخ عبادت, الدعاء هو عبادت. تو یہاں حکم کے سیزن ہے, امر کے سیزن. ادعوا ربکم, پکارو اپنے رب کو, لیکن اس پکارنے کی دو شامیں ہونی چاہیے, تضرعا وخفیا. ایک تو یہ کہ بڑی عاجزی کے ساتھ, زاری کے ساتھ, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھاتے ہوئے, ہر چیز اس کے حوالے کرتے ہوئے, کوئی تکبر نہ ہو, کوئی ناز نہ ہو, بلکہ یہ ہے کہ ہر طرح سے انسان یہ سمجھے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے, میں سراسر اللہ کے فضل و کرم کا محتاج ہوں. اور خفیہ, یہ جو بلند آواز سے دعائیں مانگنا ہے اور لمبی لمبی دعائیں مانگنا ہے, یہ خلاف سنت ہے. اصل میں تو دعا وہ ہے جو خفیہ مانگی جا رہی ہے, اس لیے کہ یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے. اجتماعی دعائیں حضور سے ثابت ہیں, لیکن اتنی لمبی دعائیں ثابت نہیں ہیں جتنی کہ آج کل بعض لوگوں میں رواج ہو گیا ہے. تو یہ تو جو دعا ہے وہ اصل میں پرسنل رابطہ ہے, وہ عنائے صغیر کا, عنائے کبیر کے ساتھ. تو اس میں جتنی وہ خفیہ ہوگی دعا, اتنی ہی اس کے اندر اصل روح جو ہے دعا کی وہ برقرار رہے گی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین, وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا, اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ اور پکارو اس کو. یہاں دو الفاظ آ رہا ہے, خوفا وطمعا, خوف بھی رہے طمع بھی ہو. جس کو کہتے ہیں بین الخوف والرجا, انسان نڈرنا ہو جائے کہ کوئی پکڑ مجھے نہیں ہوگی, کوئی عذاب نہیں ہوگا, ڈرتا رہے. چاہے کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ گیا ہو, چاہے ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور معمول سمجھتے ہو, درستے تھے, کانپتے تھے. اور تما بھی رہنی چاہیے کہ اللہ بخشنے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے. تو ان دونوں کیفیتوں کو بین رہنا چاہیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے, قریب ہے جو ان بندوں کے ساتھ. تو اس دعا کے ساتھ ایک تو اس کا جو مقام ہے اس کو ذہن میں رکھیے, اور دو الفاظ تضرع و خفیہ, اور دو الفاظ خوف و طمع. یہ اس دعا کی کیفیات کو واضح کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں دعا کی حلاوت اور مناجات کی لذت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.